بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. ساتھ سے گزارش ہے کہ مجھے تقریباً دو مہینے لگے ہیں یہ چیزیں تیار کرتے ہوئے، تو میں صرف دو گھنٹے لوں گا، زیادہ نہیں، ایک گھنٹہ گزر چکا ہے، ایک گھنٹہ اور، تو میں جانتا ہوں تھوڑا سا بات لمبی ہو جائے گی، لیکن انشاءاللہ اس دروازے سے آپ ایسے نہیں جائیں گے، کچھ فائدہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ. عالمی بحران کیوں ہوا؟ لوگوں کے رب کی طرف سے اسباب اور وجوہات. صرف دو جملے ہیں بالکل آسان اور واضح. اللہ تعالیٰ نے صرف دو جملوں میں یہ بیان کیا ہے کہ اس بحران کی بنیادی وجہ کیا ہے. میں نے درس کے آغاز میں دو آیتیں پڑھی ہیں، سورۃ روم آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ بحران ہے، فساد ظاہر ہو گیا خشکی میں اور تری میں، اس کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا. دو جملے ہیں، کیا وجہ ہے؟ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی، جو کچھ لوگوں نے کمایا ہے، جو برائیاں لوگوں نے کمائی ہیں اپنے ہاتھوں سے، یہ وجہ ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ انہیں ان بعض غلطیوں کے اور جو جرم انہوں نے کیے ہیں ان کی سزا دی جائے، ان کو مزہ چکھایا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، ظہرت المعاصی فی کل مکان من بر و بحر، نافرمانیاں بدکاریاں پھیل چکی ہیں پوری دنیا میں، خشکی میں اور تری میں. بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بذنوبہم بما انتشر من الظلم فیہم، یہ ان کے گناہ ہیں جو پھیل چکے ہیں، جو ظلم انہوں نے اپنے اوپر کیا ہے گناہوں سے. لیذیقہم بعض الذی عملوا یعنی لیصیبہم بعقوبۃ بعض اعمالہم ومعصیتہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے کیے ہوئے کی جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی سزا دے اس عذاب کے طور پر. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر، ای بان النقص فی الزروع والثمار بسبب المعاصی، پھلوں میں کمی ہو گئی وجہ نافرمانیاں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے. وقال ابو العالیہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں، ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، من عصى اللہ فی الارض، جس نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر، فقد افسد فی الارض، اس نے فساد زمین پر فساد برپا کیا، لان صلاح الارض والسماء بالطاعه، کیونکہ زمین و آسمان کا صلاح، زمین و آسمان کا بقا، زمین و آسمان کی بہتری اور اچھائی اللہ تعالیٰ کی فرم برداری میں ہے. پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک پیاری حدیث بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مستریح و مستراح منہ، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستریح و مستراح منہ، یا تو راحت پانے والا ہے یا راحت دینے والا ہے. مومن راحت پا لیتا ہے اس دنیا سے مرنے کے بعد، کس چیز سے؟ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، غم سے، حزن سے، سب سے. جان چھوٹ گئی کہ نہیں؟ راحت پالی ہے کہ نہیں؟ پالی ہے. لیکن کافر اور فاجر، جب فاجر مر جاتا ہے نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرماته والفاجر إذا مات تستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وجب فاجر مر جاتا ہے تو راحت مل جاتی ہے لوگوں کو، زمین کو، پرندوں کو، درندوں کو اور درختوں کو. اللہ اکبر. اسے بخاری حدیث نمبر 6512. آج ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم بھی مرنے والے ہیں، ہمارے متعلق کیا کہا جائے گا؟ مستریح ہیں ہم یا مستراح منہ ہیں؟ ہم کہاں پہ ہیں؟ اس لیے اپنی ابھی تیاری کر لیں. دیکھیں، عالم کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمندر کی مچھلی بھی دعا کرتی ہے، طالب علم کے لیے آسمان کے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے لیے یہ بد دعا کرتے ہیں. یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں، یہ آسمان جو چھت بنا ہوا ہے، آسمان کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، درند اور پرند بد دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جان کب اسے چھوٹے گی اس فاجر سے. کیوں؟ کیونکہ اس فاجر کی بد اعمالیوں کی وجہ سے یہ بحران آیا ہے. ابھی تفصیل میں آگے بیان کرتا ہوں. پھر آگے فرماتے ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ثم قال فکلما اقیم العدل کثرت البرکات. تو جس طریقے سے عدل و انصاف اس زمین پر بڑھتا جائے گا تو برکتیں بھی بڑھتی جائیں گی. اور ایک روایت مسلم احمد سے ایک روایت بیان کی ہے کہ ایک گندم کا دانہ ملا تھا ایک زمانے میں، کھجور کی گٹھلی دیکھی ہے؟ اتنی بڑا گندم کا دانہ تھا. کبھی دیکھا ہے آپ نے اتنا بڑا دانہ؟ اس دانے کے اوپر لکھا ہوا ہے، مسلم احمد کی روایت ہے یہ، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ نقل کر رہے ہیں، اس کے اوپر لکھا تھا هذا نبت في زمان كان فيه كان يعمل فيه بالعدل. یہ اس زمانے میں اگا تھا جس زمانے میں عدل و انصاف سے کام لیا جاتا تھا. دیکھیں برکتیں، دیکھیں ہمارے اعمال اللہ تعالی کے خلقت کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں. اب کتنے چھوٹا دانہ ہے، آج کل دانے دیکھیں، آٹے کا بحران ہے، سب کو پتہ چل گیا کہ اس کی قیمت کیا ہے، اب تو توڑ توڑ کے دیکھتے ہیں. کھجور کی گٹھلی اتنی بڑی ہوتی، تقریبا اتنی بڑی ہوتی ہے، اتنی بڑا کبھی آپ نے دانہ دیکھا؟ سبحان اللہ. وہ یاد رکھیں، یہ جو انصاف کی بات ہوئی، عدل انصاف کی، بعض لوگوں کے ذہن ہمیشہ جاتے ہیں قرآنوں کی طرف کہ وہ عدل انصاف کرے. سب سے پہلے ہم خود ہیں، اسے میں نے بات شروع میں بھی کی ہے. انصاف عدل کا مطالبہ صرف حکمرانوں سے نہیں ہے، ہم سب سے ہے، انفرادی سطح پر بھی، فیملی کی سطح پر بھی، دنیا کی سطح پر بھی، حکمران کی سطح پر، محکوم، ہم سارے، ہم سب سے سوال کیا جائے گا اس عدل انصاف کے متعلق. اسے ظلم جب ہوتا ہے جو عدل کی ضد میں ہے، ظلم انسان نفس پہ بھی کرتا ہے، دوسروں پہ بھی کرتا ہے، اور سب سے بڑا ظلم ہے ان الشرک لظلم عظیم. پھر آگے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں لِيُذِيقُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا أَيْ لِيَبْتَلِيهُمْ بِنَقْصِ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اختباراً لَهُمْ. کہ یہ جو عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، یہ امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ امتحان پھلوں کی کمی کی صورت میں آئے گا. پھلوں کی کمی، جان کی کمی، مال کی کمی، یہ امتحان ہے، اور یہی بحران ہے. اور ایک حدیث اس بحران، اس فساد کی تفصیل ایک حدیث میں آئی ہے. صدر عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اس حدیث ذرا غور سے سننا، گزارش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے مہاجروں کی جماعت، پانچ ایسی چیزیں ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے تو ان کی سزا کے طور پہ تو ان کی سزا ضرور ملے گی، پانچ چیزیں ہیں، اور میں اللہ تعالی سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ بری چیزیں تم تک پہنچیں. نمبر ایک، جب بھی کسی قوم میں بے حیائی، اعلانیہ ہو جائے، ظاہر ہو جائے، تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئے بزرگوں میں نہ ہوتی تھی۔ نمبر دو، جب بھی وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کو قحط سالی، روزگار کی تنگی اور بادشاہ یا حاکم کے ظلم کے ذریعے سے سزا دی جاتی ہے۔ ایک گناہ تین سزائیں۔ نمبر تین، جب وہ اپنے مالوں کی زکات دینا بند کرتے ہیں تو ان سے آسمان کی بارش روک دی جاتی ہے، اگر جانور نہ ہو انہیں کبھی بارش نہ ملے۔ کوئی مستریح مستراح منہ۔ نمبر چار، جب وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد توڑتے ہیں تو ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں، وہ ان سے وہ کچھ چھین لیتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ نمبر پانچ، جب بھی ان کے امام یعنی حکمران، سیاستدان یا لیڈر اللہ تعالی کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور جو اللہ تعالی نے اتارا ہے اسے اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالی ان میں آپس کی لڑائی ڈال دیتا ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4019 اور علامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا۔ تھوڑا سا واپس آتے ہیں حدیث کی طرف۔ اے مہاجروں کی جماعت، مہاجر کے لفظ یہاں پر کیوں استعمال کیا گیا جانتے ہیں؟ اس امت میں سب سے بہترین کون ہے؟ مہاجرین ہیں، اور ان سب سے بہترین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اگر مہاجرین جو امت میں سب سے بہتر ہیں، بلکہ پوری دنیا میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مہاجرین وہ جماعت ہے جو سب سے بہتر ہے، اگر ان بہترین لوگوں میں جنہوں نے اپنی زندگی، اپنی جان، اپنے بیوی بچے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اگر ان کی جماعت کے اندر یہ مصیبتیں آ جائیں تو ان کو بھی سزا ضرور ملے۔ ذرا غور کریں، ہم کیا چیزیں؟ اگر ان کے زمانے، اس بہترین زمانے میں بھی یہ بدکاریں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی سنت کونیہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ وَلَن تَجْدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اعمال اکارت کر دیے جائیں، نبوت بھی کام نہ آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کونیہ ہے، اس نے مہاجروں کو نام لیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے سے بچ جائیں گے، اگر مہاجرین پکڑے جا سکتے ہیں تو ان کے بعد میں آنے والے میں امباب اولا پکڑے جا سکتے ہیں، سزا ضرور ملے گی۔ یہ کون سی چیزیں ہیں؟ بے حیائی، بدکاری جب پھیل جاتی ہے، اعلانیہ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، بدکاری، زنا کرنا جرم ہے، اس کی سزائے شریعت میں اس کی حد ہے، لیکن جب یہی بدکاری بڑھ کر اس کمرے کے باہر ہو جاتی ہے، پھر بڑھ کر روڈ پہ آ جاتی ہے، پھر بڑھ کر ٹی وی میں آ جاتی ہے، پھر بڑھ کر سیٹلائٹ پہ آ جاتی ہے، تو اب اعلانیہ ہوا کہ نہ ہوا؟ اب جو ہی بے حیائی اعلانیہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ سنت اللہ الکونیہ ہے، کبھی تبدیل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ضرور ملے گی اور مل بھی رہی ہے۔ سزا کیا ہے؟ طاعون کی بیماری اور ایسی بیماریاں جو تمہارے باپ دادوں میں نہ تھیں۔ کبھی ایڈز کے بارے میں سنا تھا کسی نے؟ کبھی نہیں سنا تھا؟ ایڈز ہے، ہرپیز ہے، گنوریا ہے، مختلف بیماریاں ہیں جو اس بے حیائی کی وجہ سے پھیل رہی ہیں۔ دوسری بات، جب بھی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ اچھا، اوپر جو بات ہے صحت کے متعلق، بیماری کے متعلق، اس میں دیکھ کتنی بحران ہیں، اخلاقی بحران، معاشرتی بحران، اجتماعی بحران یعنی صحت کا بحران، یہ تینوں آ گئے۔ جو میں نے 17 پوائنٹ بیان کیے تھے بحران کی قسمیں، یہ اپنی طرف سے نہیں تھے، یہ اس حدیث میں ہے اور دیگر حدیث سے لیے گئے ہیں سارے۔ اور جب ناپ تول میں کمی کرتے ہیں یعنی ہیرا پھیری کرتے ہیں, ناپ تول کا مطلب بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف جب پھل تولنے میں کمی کرتے ہیں یہ مطلب ہے اس کا, نہیں, مطلب ہے ہیرا پھیری, فریب کسی بھی قسم کا ہو. اس ایک گناہ کی تین سزائیں, سزائیں دیکھیں کتنی بھیانک ہیں. نمبر ایک, قحط سالی, قحط آ جائے گا, کھانے پینے کی اشیاء میں شدید کمی. نمبر دو, روزگار کی تنگی, بے روزگاری بڑھ جائے گی. اس سال کے آخر تک آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق میں نے بیان کیا 5 کروڑ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ ہیرا پھیری, جھوٹ اور فریب. نمبر تین, ہم ہمیشہ چیختے چلاتے حکمران حکمران حکمران. دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اور بادشاہ یا حاکم کے ظلم کے ذریعے سے ان کو سزا دی جاتی ہے. جیسے ہمارے اعمال ہیں ویسے ہمارے حکمران ہیں, ہم ان کو تبدیل کرنے کے پیچھے پڑے ہیں. کبھی یہ سوچا کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں؟ اللہ کی قسم ہم سیدھے ہو جائیں تو وہ بھی سیدھے ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو سیدھے ہوں گے. اب یہ دیکھیں صحابہ کرام کے دور, جو بہترین زمانہ تھا. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ان کے حکمران ہوتے ہیں. ذرا غور کرنا, اللہ اکبر. جیسے لوگ ہوتے ہیں جیسے تم ہو ویسے تمہارے حکمران ہیں. کیسے؟ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں بہترین زمانے میں, صحابہ کرام کے زمانے میں سیدنا ابوبکر صدیق کو کیوں خلیفہ بنایا گیا؟ سوال کرتے ہیں. سیدنا عمر کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ سیدنا عثمان سیدنا علی کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ کیونکہ جب سب بہترین تھے تو جو بہترین کے بہترین تھا, جو اچھوں کا اچھا تھا, وہی خلیفہ بنے. یہ اللہ تعالی حکمت کبھی نہ تھی کہ ابوبکر صدیق کے ہوتے ہوئے سیدنا عمر بن خطاب کبھی خلیفہ بنتے. رضی اللہ عنہم اجمعین. اور جو ہی زمانہ اس بہترین دور سے دور ہوتا گیا اور بدکاریاں پھیلتی گئیں, جب لوگ بدکار ہوئے تو ان کے بدکاروں کے بدکاروں کو ان کا حاکم بنایا گیا. سبحان اللہ. تو یہ سزا ہے اللہ تعالی کی طرف سے, وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. زکات, تیسری بات ہی زکات. جب مالوں کی زکات دینا روک دیتے ہیں, کیا سزا ہے؟ آسمان سے بارش برسنا بند ہو جائے گی, اور اگر جانور نہ ہوتے تو کبھی بارش اللہ تعالیٰ نہ برساتا. سبحان اللہ. کہ یہ بھی وقت دیکھنا تھا ہم نے کہ ایسا وقت بھی آئے گا اس مسلمان پر کہ مسلمان کے ہوتے ہوئے بارش رکے گی اور کتے اور بلیوں کی وجہ سے بارش برسے گی. ان للہ و ان الیہ راجعون. میرے بہت بڑی خطرناک بات ہے یہ. ورنہ یہ ہوتا تھا کہ جہاں پر کوئی مسلمان ہوتا خیر و برکت ہوتی, اشارے سے لوگ کرتے کہ دیکھیں یہ مسلمان جا رہا ہے, یہ مومن جا رہا ہے. اس کے کردار کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے تھے, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. صرف اس کے کردار کو دیکھے, تجارت کو دیکھے, اس کے چہرے کی رونق اور اس کے چہرے کے نور کو دیکھے. اور آج آسمان سے بارش بند ہو رہی ہے, مومن بھی موجود ہے مسلمان بھی موجود ہے. وجہ کیا ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جو جانتے زکات ہوتی کیا ہے؟ دینے کی دور کی بات ہے. زکات کیا ہے؟ زکات کے کیا احکام ہیں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ نماز تو 5 وقت پڑھتے ہیں ہم, الحمدللہ. زکات کے متعلق کیوں ہاتھ کانپتے ہیں؟ کیونکہ نماز میں کیا جاتا ہے؟ تھوڑا وقت ہی جاتا ہے, وقت تو بہت ہے, لیکن زکات میں جان جاتی ہے مال کے ساتھ, پریشانی وہاں پہ. دیکھیں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. میں ان کم لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو اچھے موجود ہیں, امت میں اچھے لوگ موجود ہیں الحمدللہ. میں ان زیادہ تر لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولکن اکثر الناس لا یشکرون ولکن اکثر الناس لا یعلمون ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. زیادہ تر لوگ ناشکرے ہیں, بے ایمان ہیں, جاہل ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ جس معاشرے میں زکوٰۃ کی کوئی اہمیت نہ ہو آپ جان لے کہ یہ معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. کافی لوگ میں نے دیکھے بزنس اتنا ہے ماشاءاللہ کہ وہ پریشان ہیں اب کون سے بزنس شروع کریں, لیکن جب زکوٰۃ کے متعلق پوچھتے ہیں تو چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے, اسے پیلا پڑ جاتا ہے, خون جیسے رک گیا ہے, دل جیسے دھڑکن رک گئی. سبحان اللہ, تمہیں پتا ہے جو شخص بھی زکوٰۃ نہیں دیتا وہ اس کے ذمہ دار ہے کہ آسمان سے بارش نہیں آ رہی. یاد رکھیں زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن ہے, دین کی بنیاد ہے, اسلام کی بنیاد ہے کلمہ توحید اور نماز کے بعد. وہ لوگ اسے غافل ہیں. ان للہ وان الیہ راجعون. جب وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ توڑتے ہیں تو ان کے اوپر دوسری قوموں کو مسلط کر دیا جاتا ہے. آج مسلمانوں کے اوپر دوسری قوموں مسلط ہیں یا نہیں ہیں, کیا خیال ہے؟ کوئی ایسا ملک ہے جو بچا ہوا ہے؟ سبحان اللہ, ہر طرف سے دشمن نے گھیر کے رکھا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کیا ہے؟ سوال پہلے یہ وعدہ ہے کیا؟ کون سا وعدہ ہے؟ بارک اللہ فیک. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر نماز میں ہر مسلمان کم سے کم 17 مرتبہ فرض نماز میں یہ سورت پڑھتے, سورہ فاتحہ, اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایاک نعبد, میں صرف اور صرف تیری ہی عبادت کروں گا, وہ ایاک نستعین, میں صرف اور صرف مدد بھی تجھ سے ہی مانگوں گا, کسی اور سے نہیں. یہ توحید عبادت کا وعدہ ہے, سب سے پہلا وعدہ, سب سے عظیم, سب سے بلند وعدہ یہی ہے. اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے, سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے اور رسول بھیجے, اپنی کتابیں نازل فرمائی, جنت اور دوزخ کو پیدا کیا. یاد رکھیں اسی وعدے کے لیے ہی جن نے انس کو پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, یعنی یوحدون, توحید عبادت. کیا ہم نے اس وعدے کو پورا کیا؟ اس بحران کے پیچھے ہر وہ مسلمان ہے جس نے اس وعدے کو توڑا ہے, ہر وہ انسان ہے جو اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو کہتا ہے اے علی, اے مشکل کشا, مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. ہر وہ انسان ہے جو اپنی دعا میں, اپنی پکار میں اللہ تعالیٰ سے کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے, اپنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. آج امت میں دیکھ لیں آپ شرک کتنا پھیلا ہوا ہے. کیا اس وعدے کو اس مسلمان نے پورا کیا؟ اگر نہیں کیا تو کافروں ظالموں کو اللہ تعالیٰ مسلط ضرور کرے گا. اس سے کیسے بچیں؟ وعدہ پورا کرے اللہ تعالیٰ کا. اچھا یہ کس نے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, قسمت الصلاۃ بین و بین عبد نصفین, میں نے نماز کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. الحمدللہ رب العالمین, میرا بندہ میری حمد و ثنا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے جواب دیتا ہے. الرحمن الرحیم, میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی, اللہ تعالیٰ سے جواب دیتا ہے. مالک یوم الدین, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی, بڑائی بیان کی, اللہ تعالیٰ سے جواب دیتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں, یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں عہد ہے, میرا بندہ اپنا وعدہ پورا کرے میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. بندے کو کیا چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میں تمہیں صراط مستقیم پر ضرور چلاؤں گا, تمہاری زندگی ساری صراط مستقیم پر گزرے گی, لیکن اس وعدے کو پورا کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور تعجب کی بات ہے کہ آج اکثر مسلمان اس وعدے کو سمجھ نہیں سکے نہ اسے پورا کر سکے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اس میں ہمیں ملا ہے امن و امان کا بحران, سیاسی بحران, معاشی بحران. پانچویں نمبر پہ جب ان کے امام, ظاہر ہے ہمارے حکمران بھی تو نہیں بچے ہوئے نا, جب ان کے امام، حکمران، سردار یا لیڈر اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، سزا کیا ملے گی؟ ان کے آپس میں لڑائی ڈال دے گا. اب دیکھیں کتنی آپس میں انتشار ہے، مسلمان کو آپس میں کتنی لڑائی ہے، دیکھ لیں آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، گروہ بندی ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، کبھی زبان سے، کبھی ہاتھوں سے، کبھی اسلحے سے. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے قانون میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا کائنات کو، اللہ تعالیٰ جانتے بہتر کیا ہے کائنات کے لیے. جب اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اپنے حوالے کر دے گا، اور جب لوگ اپنے حوالے کر دیے جائیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بحران ہوتا ہے. دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں دعا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين لا اله الا انت. سبحان اللہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کون ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے حوالے نہ کرنا، اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ انسان کی نفس ضعیف ہے، کمزور ہے، محتاج ہے، مشکل میں ہے. جب اپنے نفس کو اپنے حوالے اللہ تعالیٰ کر دے گا تو کس چیز کے حوالے کرے گا؟ کمزوری، ضعف، پریشانی اور مشکل کی طرف، محتاجی کی طرف. اور جب محتاجی بڑھ جاتی، مشکل بڑھ جاتی ہے تو بحران شروع ہو جاتا ہے. ہم مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، دوسری حدیث اس کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں. ترمذی، حدیث نمبر 1314 میں صدر انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہنگائی ہو گئی، اس بہترین زمانے میں بھی. سبحان اللہ، تو لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کی، فقال یا رسول اللہ سعر لنا، یعنی ہمارے جو قیمتیں ہیں وہ ذرا کم کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ هو المسعر، یہ قیمتیں جو ہیں ان کے نرخ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ لگاتا ہے، یہ زمین پر لگے ہوئے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. القابض الباسط الرزاق، اللہ تعالیٰ کی تنگی اور کشادی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وانی لارجو ان القی ربی ولیس احد منکم یطلبنی بمظلمت فی دم ولا مال، میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا سے جب اٹھائے تو کسی پر میرے طرف سے کوئی ظلم نہ ہو، نہ مال میں اور نہ ہی خون میں. اور ترمذی کی حدیث میں اسے علامہ البانی نے صحیح فرمایا، اور دوسری روایت ہے حدیث نمبر 1208، اسے علامہ البانی نے صحیح فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر التجار ان الشیطان والاثم، اے تاجروں کی جماعت یہ سن لو، بے شک شیطان اور بدکاریاں، نافرمانیاں، یحضران البیع، خرید و فروخت، تجارت کو تنگ کر دیتے ہیں. واضح الفاظ ہیں. اب سوال یہ بحران کیسے شروع ہوا؟ جو سوال شروع میں نے پوچھا تھا اس کا جواب واضح ہے. کہاں سے شروع ہوا عالمی بحران؟ کہاں سے شروع ہوا؟ کس سطح سے شروع ہوا؟ کس سطح سے شروع؟ شروع کہاں سے ہوا؟ بینکوں سے. اس سے پہلے بارک اللہ فیک، کس نے کہا انفرادی؟ بارک اللہ فیک، انفرادی سطح پہ شروع ہوا، میں، آپ سارے. نافرمانی کس نے کی ہے؟ ملک نے کی ہے. یہ ملک کس سے بنا ہے؟ معاشرہ کس سے بنا ہے؟ فیملی سے. فیملی کس سے بنی ہے؟ اسی فرد سے جس سے میں نے بات شروع کی تھی. بگاڑ ایک فرد میں شروع ہوا، اسے روکا نہیں گیا، نصیحت نہیں کی گئی. اگر کسی نے نصیحت کرنے کی ضرورت بھی کی ہے تو کہا گیا کہ یہ تنگ دل لوگ ہیں، یہ انتہا پسند لوگ ہیں، بڑے لوگوں کو نصیحت کرنے والے، چھوڑ لوگوں کو اپنا کام کرنے دو، تم کون ہو تو لوگوں سے بات کرنے والے. ان کو روکا گیا، ان کو برا بلا کہا گیا. یہ انفرادی مصیبت بحران اختیار کر گیا. یہ انفرادی شخص ہے بے نمازی بھی یہی ہے, سود خور بھی یہی ہے, حرام خور بھی یہی ہے, وعدے کا نافرمان بھی یہی ہے, پڑوسوں کو تکلیف بھی یہی دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی یہی کر رہا ہے, ہر قسم کی نافرمانی تو ہر طرف سے گھر چکا ہے. بحران ہوا کہ نہیں ہو گیا ایک شخص میں. پھر جس فیملی میں وہ رہتا ہے جب گھر کا بڑا ایسا ہے تو چھوٹے کیا ہوں گے, وہ روک سکتے ہیں اسے, وہ تو ان کے لیے بہترین نمونہ ہے, وہ بھی اسی کے راستے پہ چلیں گے. بیوی کی اپنی مرضی ہے, بیٹے کی اپنی مرضی ہے, بیٹی کی اپنی مرضی ہے اور اس کی اپنی مرضی ہے. بحران کہاں پہ آیا؟ فیملی پہ آیا, نافرمانیوں کا بحران فیملی پہ. پھر اس فیملی کو روکا نہیں گیا, دوسری نے اس کو دیکھا, تیسری نے اس فیملی کو دیکھا, وہ بھی ویسے ہو گئے. آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے شہر کی حد تک آ گیا, معاشرے کی حد تک, پورا معاشرہ, ایک پورا محلہ, پورا معاشرہ, پھر بھی نہ روکا. اب دیکھیں مشکل بڑھتی جا رہی ہے. اگر اس فرد کو روک دیا جاتا, نصیحت کر دی جاتی, تو اسے زیادہ آسان تھا کہ پوری فیملی کو آپ روکیں یا پورے معاشرے کو آپ روکیں. پھر بڑھتا پورا محلہ, محلے آپس میں مل کے شہر بناتے ہیں, پورے شہر میں پھیل گیا. اسے میں نے جب درس کا آغاز کیا, شہر کی مثال میں نے لاس ویگاس کی مثال دی. دنیا میں بدترین قسم کا جوا وہاں کھیلا جاتا ہے, بدترین قسم کا, سب سے بڑے جوارے دنیا کے آپ نے دیکھنے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائے بھی نہیں کبھی, وہ وہاں پہ آپ کو ملیں گے پوری دنیا کے. وہ شہر مشہور ہو چکا ہے, کس لیے مشہور ہو چکا ہے؟ جوئے میں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جوا اتنا منتشر ہو گیا کہ بچے بھی جوئے کھیلتے ہیں روڈوں پہ بیٹھ کے, اتنا منتشر ہو گیا. تو شہر کی حد تک آیا, پھر آہستہ آہستہ کینسر کی طرح بڑھتا گیا, ملک کی حد تک آ گیا اور ملکوں میں بڑھتے بڑھتے دنیا پہ پھیل گیا. میں ایک مثال دیتا ہوں یہاں پہ. ایک عام سی مثال سب جانتے ہیں, دروازے میں دستک ہوتی ہے یا ٹیلی فون گھنٹی بجتی ہے, بچے نے اٹھایا, آپ کے بابا سے بات کرنی ہے, جواب کیا ملتا ہے؟ کہہ دو نہیں ہے.
بابا
عام سی بات ہے, تو بات نہیں کرنی, کسی نے کوئی ادھار لینا ہے, کوئی مسئلہ بھی ہے, کہہ دو نہیں ہے. اب بچہ دیکھ رہے سامنے بیٹھا, بچہ اسکول میں کیا پڑھ کے آیا ہے؟ جھوٹ بولنا گناہ ہے. باپ کیا تعلیم دے رہا ہے؟ جھوٹ بولو. اچھا اس نے جھوٹ بولا ہے, کیوں جھوٹ کیوں بولا اس نے؟ اپنے استاد کی بات کیوں نہیں مانی؟ اس کے لیے بہترین نمونہ استاد نہیں یاد رکھے, اس کے لیے بہترین نمونہ اس کا اپنا باپ ہے, جس کو 24 گھنٹے دیکھتا ہے, اٹھتے بیٹھتے وہ تمنا کرتا ہے کاش میں ایسا ہوتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت ڈال دی ہے, پیدا کر دی ہے, اس کا باپ ہے. اب بچے جھوٹ بولنا شروع کر دیا, کس نے تعلیم دی ہے؟ اپنے باپ نے. آہستہ آہستہ ماں سے کوئی غلطی ہوئی گھر میں, اچھا باپ آئے گا بتاؤں گا میں. بچے کہتے ہیں نا بھائی سالن جل گیا, دوسرا پکانا شروع کر دیا, کوئی بھی کچھ ہو گیا. اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ رحم کرے, غصے میں ہوتے ہیں, چھوٹی سی بات کو بڑا کر دیتے ہیں, تو وہ بیچاری ڈر کے مارے دوسرا سالن پکا دے, اس کو چھپا دیا. بچے کو پتا ہے آئے گا تو بتاؤں گا میں, کیونکہ مار اس نے کھائی ہوئی ہوتی ہے نا, تو بدلا تو لینا ہے اس نے. باپ گھر میں آیا, اب ماں نے بھی جھوٹ بولا, بچے نے بھی جھوٹ بولا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, تم سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل خانے کے لیے بہترین ہے, اور میں تم سب سے اپنے اہل خانے کے لیے زیادہ بہترین ہوں. بہترین وہ شخص نہیں ہے جو نماز پڑھتا ہے, جو روزے رکھتا ہے, زکات دے, صلاۃ اللیل پڑھتا ہے, بہتری چیز اس کے اندر محدود نہیں ہے. بہتری ہے خیرکم خیرکم لأہلی, آپ کا کردار بھی اچھا ہونا چاہیے, آپ کے معاملات بھی اچھے ہونے چاہیے. اس لیے میری یہ نصیحت ہے عورتوں کے ساتھ, بیویوں کے ساتھ, آپ کے ساتھ شادی کے بندھن سے بن چکی ہیں, کوئی اور راستہ نہیں ان کے سامنے, نرمی اختیار کرو اور بہترین خاوند بن کر دکھاؤ اس دنیا میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے. اسی طریقے سے دوسری عام سی مثال, بچے اسکول جاتے ہیں, بچوں کو اٹھایا جاتا ہے 6:30 پونے 7 بجے, کس لیے؟ اسکول کے لیے. اس سے 20 منٹ پہلے فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے. بچے کو یہ ہم تعلیم دے رہے ہیں انڈائریکٹ طریقے سے کہ اسکول نماز سے زیادہ بہتر ہے. بچہ کیا سنتا ہے اذان میں؟ الصلاۃ خیر من النوم، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. بچے پوچھتے ہیں نا کبھی کبھی، یہ مطلب کیا ہے اس کا؟ ہم کہتے ہیں بھی نماز میں کامیابی ہے، نیند سے نماز بہتر ہے. بچہ سو رہا ہے، اب اس کو اٹھائے نماز کے بعد، اب کیا بہتر، نیند بہتر ہے نماز بہتر ہے؟ اب نیند بہتر ہے. ہم تو یہ ثابت کر رہے ہیں نماز کے بعد جو اسے اٹھا رہے ہیں اسکول کے لیے، تو ثابت عملاً کیا کرے؟ قولاً کچھ اور تھا، عملاً کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا سوتے رہو، کیونکہ نیند نماز سے بہتر ہے اور اسکول بھی نماز سے بہتر ہے، دنیا دین سے بہتر ہے. یہ تعلیم کون دے رہا ہے؟ ہم دے رہے ہیں میرے بھائی، ہمارا معاشرہ، ہم خود دے رہے ہیں. بچہ بڑا ہوتا ہے بے نمازی ہوتا ہے، پھر لڑتے ہیں ہم، مارتے ہیں اسے. اب کیوں مارے اسے؟ تمہیں تو خود تعلیم دی ہے کہ دنیا دین سے بہتر ہے، اب وہ دین کی طرف دیکھتے نہیں. اس کی صرف نماز نہیں گئی، اس کا سچ بھی گیا، اس کی فرما برداری بھی گئی، والدین کی عزت بھی گئی، والدین کا قدر و احترام بھی گیا. میرے سامنے ایسے لوگ آئے، بوڑھے بچے روتے ہوئے ہیں، بھی میرے بیٹے نے مجھے دھکا دیا ہے. اس بدکار بیٹے کا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس سے، لیکن مجھے یہ بتاؤ تم نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ اس کو بہترین ڈاکٹر انجینئر تو بنا دیا ہے، کہ اس کو اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کبھی کی ہے؟ یہ بگاڑ کہاں سے شروع ہوا؟ گھر سے شروع ہوا، ایک فرد سے شروع ہوا. اور آج دیکھیے برہان کہاں پہنچا ہے، یہ مصیبت کہاں پہنچی ہے، پوری دنیا اس کی ضد میں آ گئی ہے. پوری بات نہیں ہو سکے گی، برہر میں علاج کی بات کرتا ہوں. اس کا علاج کیا ہے، بحران کا علاج؟ علاج دو قسم کا ہے، ایک لوگوں کا بنایا ہوا علاج اور دوسرے لوگوں کے رب کا بنایا ہوا علاج. لوگوں نے جو علاج، جس علاج کی بات کی ہے، یاد رکھیے یہ جو لوگوں کا علاج ہے یہ وقتی طور پر مؤثر بھی ہو سکتا ہے اور درست بھی ہو سکتا ہے، لیکن وقتی طور پر، ہمیشہ کے لیے نہیں. کیونکہ نمبر ایک، اس میں بنیاد اور جڑ کا علاج نہیں کیا گیا، تشخیص نہیں کی گئی صحیح طریقے سے. اور علاج تو کیا ہے جو اثر تو ہو سکتا ہے، لیکن وقتی طور پہ ہو سکتا ہے. نمبر دو، جب تشخیص ہی غلط ہے تو ظاہر علاج بھی غلط ہوگا. نمبر تین، یہ علاج مخلوق کا دیا ہوا ہے جو خود ناقص اور کمزور ہے، اور ناقص اور کمزور سے آپ کو صرف نقص اور کمزوری ہی مل سکتی ہے. اس کی مثال ملیریا کا مریض ہے، میں ڈاکٹر ہوں، ملیریا کا مریض، اسے بخار بھی ہے، سر درد بھی ہے، جسم کا درد بھی ہے، کپکپاہٹ بھی ہے، اس کے جوڑوں میں درد ہے. اگر کوئی شخص اسے پیناڈول کی گولی دے کے اس کے بخار کا علاج کرنا چاہے، کیا وہ درست کر رہا ہے غلط کر رہا ہے؟ صحیح غلط، سارے سب کے لیے غلط ہے، غلط ہے. صحیح آپ نے صحیح کہا، پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ غلط کیا ہے اس نے، کیوں؟ کیونکہ مقصد یہ نہیں کہ اس کا بخار کم ہو، مقصد یہ ہے علاج کا اس کی اصل بیماری ختم ہو جائے جس کی وجہ سے بخار ہوا ہے. تو تشخیص پہلے ضروری ہے. تشخیص کیا ہے؟ اس کو ملیریا ہے، ملیریا کا علاج دے دو، اس کے ساتھ بخار ختم کرنے کی پیناڈول بھی دے دو تو دے دو، لیکن اصل کیا ہے؟ ملیریا کی دوائی دینی چاہیے اسے. دنیا نے جو علاج بیان کیے ہیں میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بات تو ٹھیک تھی، ابھی میں بیان کیے ہیں، جیسے بیان کروں گا میں، کہ سود ہے، یہ جتنی سود ہے، بینکوں کی لاپرواہی ہے، لالچ ہے، غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، جوا ہے، یہ ساری چیزیں بیان ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے علاج، بعض ملکوں نے ورلڈ بینک سے بھاری سود پر قرضہ لیا اس بحران سے نکلنے کے، اس کا علاج سمجھا کہ معاشی بحران سے نکلنے کے لیے کیا کریں، اب بینکوں کو چلانا ہے، پہیے تو چلنا ہے زندگی کا، سود قرضہ لے لیتے ہیں. آئی ایم ایف نے قرضہ تو دیا لیکن مفت دیا، بھاری سود پہ دیا. نمبر دو، ماہرین معاشیات نے کہا بینکوں کو مضبوط بنائیں، ان میں فلوڈیٹی بڑھائیں، یعنی بینکوں کے حالات بہتر کریں، تب تو آپ معاشی بحران سے نکل سکتے ہیں. نمبر تین، بعض سیاستدان اور بعض حکمرانوں نے بینکوں کو گزارش کی ہے کہ سود کی شرح میں کمی کر دیں، اور سود کی شرح کم ہوئی برطانیہ میں اور سویڈن میں. یہ خوشخبری آپ بھی سن لیں، انہوں نے کم کر دیا سود کی شرح کو جب یہ انہوں نے اعلان سنے کم کر دیا ہے. نمبر دو, حکمران نے یہ بھی گزارش کی ہے کہ دو تہائی ٹیکس جو ہے وہ قرضے کے طور پر بینکوں کو دیا جائے تاکہ ان کی فلوڈیٹی جو ہے, ان کی حرکت جو ہے وہ, ان کا پہیا چلتا رہے. نمبر تین, سیاستدان اور حکمرانوں نے لوگوں سے گزارش کی ہے کہ وہ ٹیکس کی ادائیگی ایمانداری سے کرے بغیر سستی اور تاخیر کے. حل ہے, علاج ہے, کچھ کرنا تو چاہیے, نکلنا تو چاہیے اس بحران سے. عوام الناس نے سیاستدانوں سے, بعض عوام الناس نے سیاستدانوں سے گزارش کی ہے کہ وہ اپنا پیسہ جو باہر, جو بیرون ملک میں رکھا ہوا ہے, اسے ملک میں واپس لے آئے, صرف بینکوں میں ڈال دے, مفت میں نہ دے, قرضہ بھی نہ دے, بینک میں ڈال دے تاکہ بینک حرکت میں آ جائے دوبارہ. میں جیسے پہلے بیان کہ گولڈن براؤن نے کیا کہا کہ بحران کی وجہ کیا ہے, سسٹم کی خرابی ہے. کوئی ایسا سسٹم نہیں جسے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ بحران آنے والا ہے. اگر یہ سسٹم ہوتا تو بحران سے ہم بچ سکتے. تو یہ سسٹم بنانا چاہیے, اور انہوں نے گزارش کی ہے ماہرین معاشیات سے دنیا پوری میں, صرف انگلینڈ میں نہیں, کہ وہ کچھ ایسے سسٹم بنائیں جس سے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ بحران آنے والا ہے. اس کی میڈیکل میں بھی ایک مثال ہے, یعنی کوئی کسی چیز کا اگر خطرہ ہے, اس خطرے کو آنے سے پہلے کوئی اس کو روکنے کے لیے کوئی نظام بنایا جائے. اس کی مثال میڈیکل میں ایک بتا دوں آپ کو. چند سال پہلے جاپان میں آنتوں کا کینسر کی بیماری بڑھ گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. بڑھ گئی تو انہوں نے یہ ایجاد کیا, ایک سکریننگ ٹیسٹ اسے کہتے ہیں, کہ جو بندہ بھی جاتا ہے نزل زکام والا, اس کو وہ ٹیسٹ کر دیتے ہیں تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ اس کو یہ مرض شروع ہونے والی ہے یا نہیں. اگر شروع ہونے والی ہے یا شروع ہو گئی, یہ پہلے سٹیج میں ہے, اس کا علاج کر دیں. اور یہ کافی مؤثر تھا ان کے لیے, وہ کافی فائدہ مند تھا, اور کینسر کی جو شرح وہ کم ہو گئی ہے. اسے کہتے ہیں سکریننگ ٹیسٹ. نمبر چھ, رشیا نے, ابھی رشیا نے بڑا ایک عجیب و غریب سب, مجھے اس وقت ہنسی بھی ہے جو میں نے یہ خبر سنی. رشیا نے یہ گزارش کی ہے جادوگروں سے, کیونکہ جادوگر جانتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے. گزارش کی ہے جادوگروں سے کہ تم لوگ کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے, یہ بڑے ایک اہم کام سونپا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, کہ جب یہ بحران شروع ہونے والا اسے پہلے ہمیں آگاہ کر دے بحران ہونے والا ہے. تم تو جانتے ہو نا کل کیا ہونے والا ہے. بعض اچھا یہ خبر آئی تھی یو نیوز پہ 28/11/2008 میں, خوش آپ یہ کہے گا, اپنی طرف سے میں کہہ رہا ہوں, یہ خبر آئی تھی اس تاریخ کو. نمبر سات, بعض ماہر معاشیات نے بینکوں سے قرضہ لینا بند کرنے کی عوام الناس کو گزارش کی ہے. بھائی اگر تمہاری دنیا میں رنگینی نہیں تو کوئی حرج نہیں, بینکوں سے زیادہ قرضہ نہ لو. آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہوگا, بھائی سیلری اگر 2000 ہے تو گاڑی رکھیے 80,000 کی, اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ اب 800 یا 1,000 ہے تو گاڑی کی قسط جا رہی ہے, لینے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی گزارا کر لیتے, بھائی 4,000 10,000 گاڑی لے کے. قرضہ لے لیا, آپ نے دینا تو ہے یا نہیں دینا؟ مفت ملی آپ کو 80,000 کی گاڑی کیا؟ تو ماہرین معاشیات نے عوام الناس سے گزارش کی ہے کہ اس بحران سے بچنا ہے, اگر نکلنا ہے ابھی بھی رک جاؤ, ابھی بھی وقت ہے. بینک ویسے کنگال ہو گئی ہیں, تمہیں بھی سبق ملنا چاہیے کہ بینکوں سے مزید قرضہ نہ لو. بعض نے کہا سود اور جوئے کو ختم کر دیں, جیسے کہ ہم نے سنا ہے یہ اچھا علاج ہے, شرعی علاج الحمدللہ. یہ ان کے منہ سے ہم نے سنا ہے جو غیر مسلم ہیں. نمبر نو, اس بحران سے نپٹنے کے لیے بعض ملکوں نے عالمی سطح پر میٹنگز اور سمٹ کا انعقاد کیا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں واشنگٹن امریکہ میں دنیا کے بڑے 20 ملکوں, بڑے امیر ترین ملک ہیں, 20 ملکوں نے وہاں پر ان کا وہاں پر میٹنگ ہوئی G20 سمٹ کے نام سے, اور انہوں نے معاشی بحران کے خاتمے کے لیے اتفاق کیا کہ وہ ہر ممکن کوشش کریں گے اس بحران سے نجات حاصل کرنے کے لیے. یہ سارے کے سارے 20 ملک فیل ہو چکے. کوئی نکلا ملک بحران سے؟ کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. اور اسی طریقے سے عرب ممالک بھی آپس میں ملے، جو کویت میں عرب سمٹ ہوا ہے آپ لوگوں نے سنا ہے، اس جنوری 2008-2009 میں ابھی ہوا ہے، اس میں بھی اس کے متعلق کافی مشورے کیے گئے کہ اس سے کیسے ہم نکلیں. نمبر 10، بعض ملکوں نے اسلامک فنانس سسٹم کو اپنانے کے متعلق کوششیں جاری کر دی. یورپ کی بعض، اچھا یہ جو سسٹم ہے یہ برطانیہ میں ان کے وزیر خزانہ سے یہ گزارش تھی کہ اسلامک فنانس سسٹم کو اس کی سٹڈی کی جائے اور اسی کو ہی اپنایا جائے اگر اس بحران سے نکلنا ہے تو. سبحان اللہ، جب چوٹ لگی تب خیال آیا، پتہ تو چلا نا. ابھی تک یہی کہتے ہیں یہ مولوی حضرات یہ کہ ہم ان کی سنتے رہے، یہ تو دہشت گرد ہیں، ان کو دہشت گرد کے سوا کچھ آتا نہیں ہے. الحمدللہ کو یہ پتہ چلا کہ دین اسلام جو ہے وہ امن و سلامتی کا دین ہے، وہ آپ کو ان مصیبتوں سے نکال سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا یہ دین ہے، اور حق واحد، واحد حق دین ہے اس دنیا میں. بلکہ اور بھی خوشخبری یہ ہے کہ بعض یورپ کے خاص طور پہ اکثر بینکوں نے اسلامک کارنر بنانے کی شروعات کر دی، اسلامک فنانس سسٹم. وہ اس لیے کہ اکثر جو عربز ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ چھٹی پہ کہاں جاتے ہیں؟ یورپ کا رخ کرتے ہیں، اور سودی بینکوں سے اپنا تعلق نہیں رکھتے، کوشش کرتے کہ ان سے بچیں. تو انہوں نے اگرچہ نام ہی کے لیے، میں یہ کہتا ہوں نام ہی کافی ہے کہ آپ انگلینڈ میں جائیں، بینک کے اندر جائیں، گورے بیٹھے اسان بورڈ پہ لکھو اسلامک فنانس سسٹم، یہ کافی نہیں ہمارے لیے؟ اگرچہ اس کو لاگو نہ بھی کریں، اور ان شاء اللہ یقینی لاگو بھی کریں گے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے میرے بھائی، یاد رکھیں. آج انہوں نے نام کو قبول کیا ہے، کل اس کی حقیقت کو بھی قبول ضرور کریں گے. یہ بعض علاج تھے لوگوں کے دیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علاج ہے وہ صرف دو لفظوں میں ہے، دو جملوں میں نہیں، صرف دو لفظوں میں ہے، لعلهم يرجعون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا كيوں لعلهم يرجعون. واپس لوٹ آئے، توبہ کر لیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لیں. کیف يرجعون، کیسے واپس آئیں؟ توبہ اور استغفار سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طہ آیت نمبر 82 میں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. بے شک میں غفور نہیں ہوں، غفار ہوں. غفور غفار میں کیا فرق ہے؟ غفور مطلب بخشش کرنے والا، غفار کا مطلب ہے بار بار بخشش کرنے والا. تم گناہ کرتے جاؤ، توبہ مانگ کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرتا جائے گا. ایک دفعہ گناہ کیا، توبہ کرو معافی، دوسری دفعہ کیا، توبہ کرو معافی، دسویں دفعہ کیا، توبہ کیا معافی، سو دفعہ کیا، توبہ کیا معافی. غفار ہے، صرف غفور نہیں ہے. لیکن کس کے لیے غفار ہے؟ لمن تاب، جس نے توبہ کی ہے. توبہ کیسے کرے؟ وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. یہ تین شرطیں ضروری ہیں سچی توبہ کے لیے. آمن، موحد ہونا چاہیے سب سے پہلے. جب توحید نہیں تو توبہ کی چیز سے کرو گے؟ تو سود سے توبہ کرو گے، توحید ہے نہیں، شرک کرتے ہو تو کوئی کام نہیں آئے گا، کیونکہ شرک سارے سارے عمل اکارت کر دیتا ہے، توبہ بھی اکارت کر دیتا ہے. جب تک شرک سے توبہ نہیں کرو گے تب تک کوئی فائدہ. تو ایمان سب سے پہلے، توحید سب سے پہلے ہے. من آمن وعمل صالحا، جس چیز سے توبہ کر رہے ہو اس سے رک جاؤ. یہ نہیں کہ کوئی شرابی شراب پی رہا ہے کہتے اللہ توبہ میں توبہ کر رہا ہوں، پھر پی رہا ہے پھر کہتے توبہ کرو، یہ توبہ نہیں ہے، یاد رکھے. تو اسے رک جاؤ. ثم اهتدى، یہ سب سے اہم اور کٹھن شرط ہے. اہتدا کا کیا مطلب ہے؟ استقامت. دیکھیں بعض اوقات انسان توبہ تو کر لیتا ہے لیکن اس پہ قائم نہیں رہ سکتا، بار بار پاؤں پھسلتا ہے. اگرچہ دوبارہ توبہ کرو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن استقامت بہت ضروری ہے. کوشش کرو استقامت کی، اور کوشش سے ہی اس دنیا میں خیر موجود ہے. یاد رکھیں استقامت کے بغیر کوئی ہدایت نہیں ہے. ہدایت اس کو مل سکتی ہے جو استقامت پر زندگی گزارتا ہے، جو ثابت قدمی سے، ثابت قدمی سے دین کو مضبوطی سے تھام کے چلتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہمارے اوپر حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں اور ان کو کامیابی عطا فرمائیں. یعنی دوسرے لفظوں میں، جب تک کہ تم مومن نہیں بنو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی کامیابی نہیں آ سکتی. پہلے مومن بن کر دکھاؤ، پھر کامیابی کے متعلق سوچو. یہ استقامت ہے. اور استغفار کی فضیلت متعلق میں بعض باتیں بیان کرتا ہوں. اگر بارش کی کمی ہے، اولاد کی کمی ہے، نیک اولاد کی کمی ہے، مال کی کمی ہے، بے روزگاری ہے، تو استغفار کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ نوح آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. نوح علیہ السلام کی زبان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اپنے قوم کو یہ کہا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم استغفار تو کرو، توبہ تو کرو اپنے رب سے. انہو کان غفارا، اللہ تعالیٰ تو غفار ہے، بار بار توبہ کرو، بار بار آپ کی توبہ قبول کرے گا، تمہیں معاف کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ معافی قبول بھی کرے گا، اور کیا، یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش بھی برسائے گا، موسلا دار بارش، خیر کی بارش. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہیں مال و دولت سے بھی نوازے گا. وَبَنِينَ، دیکھو اولاد نہیں فرمایا، کہ اولاد میں بیٹا بیٹی دونوں ہوتے ہیں، اور انسان کو ہمیشہ بیٹے کی طلب ہوتی ہے، بیٹے کی خواہش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے تمہیں بیٹے دوں گا میں. وَبَنِينَ، اور اس کے ساتھ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات اور دریا، بہتا ہوا پانی، خیر ہی خیر تمہارے لیے میں نازل فرماؤں گا. تمہیں پریشانی ہے کوئی، سینے میں کوئی تنگی ہے، دل میں اطمینان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ہود آیت نمبر 3 میں، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کرو، آپ کے سینہ بھی کشادہ ہو جائے گا، آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی. اگر جسم میں کوئی کمزوری ہے یا کوئی بیماری میں مبتلا ہو اور تمہیں اس سے نجات چاہیے، تو توبہ کرو، استغفار کرو. سورۃ ہود آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میرے قوم استغفار کرو، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. یرسل السماء علیکم مدرارا، موسیٰ دار بارش تم پر برسائے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری طاقت میں مزید اضافہ کرے گا، تمہاری کمزوری کو دور کر دے گا. وَلَا تَتَوَلُوا مُجْرِمِينَ، اور تم منہ موڑ کے جرم نہ کرو، مجرم نہ بنو. جو استغفار نہیں کرتا وہ مجرم ہے میرے بھائیو، یاد رکھیں. جو توبہ نہیں کرتا اس کو توبہ استغفار کی توفیق نہیں ہے، جس کو وہ مجرم ہے، جرم کر رہا ہے، اپنے ساتھ، اپنے گھرانے والوں کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ، اور اس پوری دنیا میں وہ جرم کر رہا ہے. اگر تم اس دنیا میں سلامتی چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، مصیبت سے بچنا چاہتے ہو، قتل و غارت سے بچنا چاہتے ہو، تو استغفار اور توبہ کرو. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 32 میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ تعالیٰ کبھی ان کو عذاب نہ دیتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں ان کے بیچ میں، اور اللہ تعالیٰ وہ کبھی عذاب نہ دیتا جب تک کہ وہ توبہ استغفار کر رہے ہیں. اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہو اور اپنے درجے بلند کروانا چاہتے ہو، توبہ استغفار کرو. سورۃ بقرہ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَقُلْ حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. بلے سر کو اللہ تعالیٰ حکم دیا، تم توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دو تو ہم تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے، اور تمہیں محسنوں کو، تم محسن بھی بن جاؤ گے، اور تمہارے درجے بھی میں بلند کروں گا. حسن بصری کی طرف ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ قحط سالی ہے، بھوک اور پیاس کی شدت میں ہم مبتلا ہیں، تو مجھے کچھ نصیحت کرو. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، توبہ کرو. پھر دوسرا شخص آیا، اس نے کہا میں فقیر ہوں، کمزور ہوں، اولاد کی کمی ہے، مجھے نیک صالح بچے چاہیے. تو امام حسن بصری نے کہا توبہ استغفار کرو. پھر تیسرا شخص آیا، اس نے کہا میں بیمار ہوں، مجھے تکلیف ہے، میں حسن بصری تم بھی استغفار کرو. تو جو کہ جو شاگرد تھے بڑے پریشان ہوئے کہ دوسرا حل کوئی ہے نہیں, سب کو استغفار استغفار استغفار. تعجب ہوا تو انہوں نے جواب میں سورۃ نوح کی آیت پڑھ کر سنائی. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. ترمذی کی روایتوں کی بڑی عظیم حدیث ہے, میں صرف حدیث سناتا ہوں شرح نہیں کر سکتا. میں سر انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا, اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں, یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی, جب تک کہ تم مجھے پکارتے رہو گے اور مجھ سے امید کرتے رہو گے, غفرت لک علی ما کان منک علی ما کان فیک ولا ابالی, میں تیرے سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں, پرواہ بھی نہ کروں. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. اے آدم کی اولاد, اگر تیرے گناہ آسمانوں کو چھو لے اتنے زیادہ ہوں, پھر تم اس طریقے کے سامنے میرے سامنے آؤ, اس حالت میں میرے سامنے آؤ کہ تم نے توبہ اور استغفار کی ہے, میں تیرے سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں, میں پرواہ بھی نہ کروں. يا ابن آدم اے آدم کی اولاد, لو اتيتني بقراب الارض خطايا, اے آدم کی اولاد اگر تم میرے سامنے آؤ اور دنیا پوری زمین کے برابر گناہ لے کے آؤ, زمین کے ذرے دیکھیں اتنے گناہ لے کے آؤ, ثم لقیتنی پھر اس طریقے سے میری ملاقات ہو تمہاری, لا تشرک بی شیئا کہ تم نے کبھی شرک نہ کیا ہو پوری زندگی میں, لا اتیتک بقرابها مغفرہ, میں اتنی ہی اس زمین کے برابر اس زمین کے ذروں کے برابر ہی مغفرت تمہارے لیے کر دوں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا علاج تھا. بعض خوشخبریاں, نمبر ایک, یہ بحران جو ہے, یہ دنیا میں جتنے بحران جو ہے, یہ عذاب ادنا ہے, عذاب اکبر نہیں ہے, بڑا عذاب نہیں ہے, وقتی طور پہ ہے, اور اثر ہلاکت اور ناکامی وہ عذاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ سجدہ نمبر 21 میں, وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, جو ہم نے گناہ کیے ہیں اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے, یہ چھوٹا عذاب ہے, توبہ کریں گے تو اس عذاب سے بھی بچ جائیں گے اور اس عذاب سے بھی بچ جائیں گے. دوسری خوشخبری, اس خطرناک اور جان لیوا بحران کے پیچھے چھپا ہوا خیر بھی موجود ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ نمبر 216 میں, وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے اچھی اور بھلی ہو. ہر اس بحران میں کیا اچھائی ہے, دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 5642 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. کسی مسلمان کو کوئی تکلیف, کوئی پریشانی, کوئی حزن, کوئی اذى, کوئی غم, حتیٰ کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھتے اس کو تکلیف اس کی ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تکفیر الخطایا, آج بھوک ہے, پیاس ہے, بد امنی ہے, پریشانی ہے, دکھ ہے, تکلیف ہے, یہ مفت نہیں ہے میرے بھائیوں, یاد رکھیں یہ گناہ مٹ رہے ہیں. تو اس شر کے پیچھے خیر ہے کہ نہیں, خیر موجود ہے, یہ خوشخبری ہے. نمبر 3, مسلمانوں کی یہ حالت ہمیشہ ایسی نہیں رہے گی, یہ ضعف کمزوری ذلت کی حالت ہمیشہ نہیں رہے گی, یاد رکھیں. وقت آنے والا ہے, اور میں قسم سے کہہ رہا ہوں وقت آنے والا ہے جب یہ ساری کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی, یہ بحران بھی ختم ہو جائیں گے. میں بعض مثالیں آپ کو دیتا ہوں. نمبر 1, یہودیوں کا قتل عام ہوگا مومنوں کے ہاتھوں, ہوگا, یہ حق ہے, میں قسم کھا چکا ہوں. اور وقت آنے والا ہے جب یہودی, یہی یہودی پتھر اور درختوں کو پیچھے چھپتے پھریں گے, یہ درخت اور پتھر بول اٹھیں گے, اے مومن, اے مسلمان, میرے پیچھے یہودی چھپا ہے, آؤ اسے قتل کرو. يا متفق عليه حديثه صحيح البخاري ومسلم كي روايته. اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کو اللہ تعالی یہ سزا ان کے اچھے اعمال کے بدلے سے دے گا کہ وہ اچھے اعمال کریں گے اس لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے. وہ اپنے بد اعمال میں اور بڑھیں گے, ظلم میں اور بڑھیں گے اور بڑھتے جائیں گے, یاد رکھیں. لیکن وقت آنے والا ہے, وقت کب آگے بتاؤں گا آخر میں. ابھی میں اس کی دوسری مثال پھر سے امن و امان کا عالم آئے گا, امن و امان ہوگا, اور یہ ہوگا دجال کے قتل ہونے کے بعد. ایسا عالم ہوگا سے مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ شیر اونٹوں کے ساتھ چریں گے, چیتے گائے کے ساتھ چریں گے, اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چریں گے. صرف لوگوں کے بیچ میں نہیں امن و امان ہوگا, جانوروں کے بیچ بھی امن و امان ہوگا, یاد رکھیں. یعنی امن کی انتہا. کبھی شیر کو دیکھتے ہیں اونٹ کے ساتھ چلتے ہوئے؟ شیر تو کھانے کے لیے نوچنے کے لیے تیار ہوتا ہے. وہ وقت آئے گا, اللہ کی قسم آئے گا وہ وقت, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے سچ فرماتے ہیں. تیسری مثال, برکت ہی برکت کا عالم ہوگا, اور یہ کب ہوگا؟ ہر چیز برکت ہوگی. آج تو بحران ہے, اب دیکھیں یہ اس حدیث پہ ذرا غور کریں. یاجوج ماجوج کو قتل کرنے کے بعد, مرنے کے بعد سے مسلم کی روایت میں آیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بارش ہوگی, زمین شیشے کی طرح صاف شفاف ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا اپنی برکتیں لوٹاؤ, ایک انار ایک گروہ کو کافی ہوگا, ایک انار ایک گروہ کو. اس کے خول کے سائے کے نیچے بیٹھیں گے. انار کھا رہے ہیں, کس کے سائے کے نیچے؟ خیمے کے نیچے نہیں, اس انار کے خول کے نیچے بیٹھیں گے. ایک گائے کا دودھ پورے قبیلوں کو کافی ہوگا. ایک گائے کا دودھ آپ مشکل سے, ایک شخص مشکل سے پیتا ہے, پورا قبیلہ ایک گائے کا دودھ پیے گا. مال اور دولت اتنی کثرت سے بڑھ جائے گی اور اس میں برکت اتنی بڑھ جائے گی کہ اسے لینے والا کوئی نہ رہے گا. سے مسلم کی روایت ہے, لینے والا کوئی نہیں رہے گا. آج مال کا بحران ہے, بینک کرپٹ ہو چکے ہیں, جیسے ہم نے سنا ہے کچھ نہیں رہا. اللہ قسم وقت آنے والا ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ پیسے مال گنیں گے نہیں. امام مہدی کے زمانے میں اور اس علیہ السلام جب نازل ہوں گے دوبارہ, ان کے زمانے میں مال کو یحثو حثون اکٹھا کریں گے بے حساب, بغیر گنے, اور دیں گے بھی بغیر حساب کے. اور گنیں گے تو کوئی گن کے دیں گے نا, جب خود بغیر گنے ہوئے لے رہے ہیں بغیر گنتے بھی دیں گے. اور ایسا وقت بھی آئے گا کہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. ان عظیم احادیث سے دو بڑے پیغام ہیں, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. نمبر ایک, یہ سب کب ہوگا؟ پہلی بات یہ ہے جب لوگ خود اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں گے. دجال کے خاتمے کے بعد, یاد رکھیں, جب دجال نکلے گا نا تو لوگ دنیا دو گروہ میں تبدیل ہو جائیں گے, ایک دجال کے ساتھی اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی, کیونکہ دجال کا قتل صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی کریں گے, کوئی اور نہیں کر سکتا. اب لوگ کتنے ہوں گے؟ دو قسم میں. اچھا, جو مسلمان ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو ہیں, جو منافق ہیں دجال کے پیچھے ہوں گے. شرک بدعت شرک کرنے والے, بدع مکفرہ کرنے والے بدکار لوگ سارے کہاں ہوں گے؟ دجال کے گروہ میں ہوں گے. اور جو بچیں گے کون؟ مومنین بچیں گے. اس موحدین سارے کہاں ہوں گے؟ اس احساس گروہ میں. جب اس احساس السلام دجال کا قتل کریں گے اور یہ سارے کا سارا خاتمہ ہو جائے گا ان کا ساروں کا, بچے گا کون؟ یہ مومن بچیں گے, کیونکہ پتہ چل چکا ہے کہ مرافق کون ہے. پتہ چل گیا جو ان کے ساتھ مرافق ہے, حق پر تو ہے نہیں. اور دابا نکلے گا, دابا ایک ایسی بلاہ نکلنے والی سے مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ وہ ہر انسان کو دیکھے گی. جو مومن ہوگا اس کے چہرے میں رونق بھر جائے گی, اور جو کافر ہے منافق ہے فاجر ہے اس کے ناک پر ضرب لگائے گی, اس کا ناک سرخ ہو جائے گا. اب مومن منافق الگ الگ ہو گئے کہ نہیں؟ اب ہو گئے, اب سب دیکھیں گے. اب تو ہم چھپا سکتے ہیں, اس زمانے میں نہیں چھپا سکیں گے ہم, کیونکہ قیامت بالکل قریب ہے. قیامت کی بڑی نشانوں میں سے میں بات بیان کر رہا ہوں, جب لوگ دو حصوں میں تبدیل ہو گئے. اب جو مومن ہیں, موحد ہیں, سنت پہ عمل کرنے والے ہیں, سلف صالح منہج پہ چلنے والے ہیں, حالت تبدیل ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تبدیل ہوئی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم, سورۃ الرعد آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تبدیل اس وقت نہیں کرتا, کسی قوم کی حالت کو اللہ تعالیٰ تبدیل اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو تبدیل نہ کر دے. جب حالت تبدیل ہوئی اور خیر ہی خیر ہوا, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی خیر ہی خیر ہوئی. نمبر دو, اللہ تعالیٰ توبہ کے بعد مومن اور موحدین کی حالت کو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آیات کے کونیے بھی تبدیل کر دے گا. بعض لوگ کہتے ہیں نا, یہ اتنے بڑا اسلحہ, یہ ایٹم بم کہاں جائیں گے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے لوگ؟ جب اللہ تعالیٰ شیر کو گائے کے ساتھ, اونٹ کے ساتھ چڑھا سکتا ہے, ایک انار کو اتنا بڑا کر سکتا ہے کہ گھرانہ کھا سکتے ہیں, اس کے خول کے نیچے لوگ بیٹھ سکتے ہیں, جب مال دولت اتنی زیادہ ہو سکتی ہے کہ لوگ لینے والے نہیں رہ سکتے, تو ایٹم بم کو ختم نہیں کر سکتا کیا؟ اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ, ان احادیث سے پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیت کونیہ تبدیل کر دے گا. یہ آیت کونیہ تبدیل ہوئی ہے میرے بھائی, شیر کہاں چڑھتے ہیں اونٹوں کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ اپنی آیت کونیہ کو تبدیل کیا. اور وقت آنے والا ہے انشاءاللہ کہ غلبہ ہی مسلمانوں کے مومنوں کا ہوگا. لیکن نوٹ, ایک آخر میں نوٹ بھی یاد رکھیں کہ یہ اچھی حالت جو ہے, یہ خیر جو میں نے بیان کی ہے, یہ بھی ختم ہو جائے گی. پھر بدکاری ہوگی, پھر نافرمانیاں ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم احمد کی روایت میں صحیح سند کے ساتھ, کہ قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی. اچھے لوگوں پہ قیامت نہیں آئے گی کبھی, یاد رکھیں, مومنوں پہ نہیں آئے گی کبھی. بدترین لوگوں پر قیامت آئے گی. کون ہے وہ لوگ؟ جو اس وقت زندہ ہوں گے اور جو قبروں پہ مساجد بناتے ہیں. واضح الفاظ ہے, ایک روایت میں آیا ہے کہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے گا, وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا یہ نام لیتے تھے, اللہ تعالیٰ کے نام کو بھی بھول جائیں گے. قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا, نہ کتاب کی شکل میں رہے گا اور نہ ہی لوگوں کے سینوں میں رہے گا. جب لوگوں میں سے, مسلم کی ایک روایت میں آئے, جب لوگوں میں اللہ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا, ان بدکار لوگوں پر قیامت آئے گی. یہ لوگ مومنوں کہاں جائیں گے؟ سے مسلم کی ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت ٹھنڈی ہوا بھیجے گا, وہ ہوا ہر مومن تک پہنچے گی اور اس کی روح قبض کر لے گی, اور مومن آسانی سے اسی وقت مر جائے گا, کوئی مومن نہ رہے گا. پھر قیامت آئے گی ان بدکار لوگوں پر. نمبر چار, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ خوشخبریاں میں بیان کر رہا ہوں, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. ان کو کہہ دے, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے, یا عبادی, میرے بندے, جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا, بدکاریاں کی ہیں, اپنے نفس پہ ظلم کیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نہ مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. انہ الغفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. یہاں پر امام حسن بصری کی میں ایک بات, بڑی پیاری بات ہے. امام حسن بصری فرماتے ہیں اس آیت کو, سورہ بروج کی آیت نمبر 10 کو پڑھنے کے بعد, ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال حسن بصري رحمه الله, انظروا الى هذا الكرم والجود, قتلوا اوليائه وهو يدعوهم الى التوبه والمغفره. الله اكبر. اللہ تعالیٰ کے کرم ذرا دیکھو تو صحیح. اللہ تعالیٰ کے اولیاؤں کا قتل کیا لوگوں نے, اور اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی طرف بلا رہا ہے. سورہ بروج آپ نے پڑھی ہے, اس کا ذرا تفصیل جا کے پڑھنا, چھوٹی سی صورت ہے. ایک قصہ ہے غلام کا, راہب کا اور جادوگر کا. قصے کے آخر میں ظالم بادشاہ نے جتنے بھی مومن لوگ تھے سب کے لیے حدود بنائے زمین پر, لمبے لمبے گڑھے کھدوائے, اس میں آگ لگا دی اور زندہ ان مومنوں کو جلا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے ان مومنوں کو فتنے میں ڈالا اور عذاب میں ڈالا, مومن مرد مومن عورتوں کو, ثم لم يتوبوا, پھر اگر ابھی بھی توبہ نہیں کریں گے تو ان کے لیے عذاب جہنم اور عذاب حریقوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. امام حسن بصری فرماتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جود اور کرم کی طرف دیکھیں, کتنا کریم رب ہے, اس کے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو قتل کرتے ہیں, زندہ جلا دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ پھر بھی بلا رہے توبہ کر لو ابھی بھی وقت ہے. اللہ اکبر. نمبر پانچ, امت کا خاتمہ کبھی بھی قحط اور بحران سے نہیں ہوگا, یاد رکھیں. ترمذی میں اور صحیح مسلم اور امام ترمذی میں ایک روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, مختصر بیان کرتا ہوں وقت نہیں ہے, کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں مانگی ہیں, اللہ تعالیٰ نے دو قبول فرما لی اور ایک کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی. پہلی دعا یہ تھی کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو قحط سالی کی وجہ سے ہلاک نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تیری دعا قبول کر لی. یہ امت, اس امت کا خاتمہ بھوک پیاس سے نہیں ہوگا, یاد رکھیں میرے بھائیوں, یہ خوشخبری ہے, سن لیں. بھوک پیاس, مالی بحران, معاشیاتی بحران, آٹے کا بحران, پانی کی بحران سے کبھی امت کا خاتمہ نہیں ہونے والا. دوسری دعا اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری امت پر, میری امت کا خاتمہ کافر دشمن کے ہاتھوں کبھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نے یہ بھی تمہیں عطا کیا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, امت کا خاتمہ کبھی دشمن کی طاقت سے نہ ہوگا, یاد رکھو کبھی کافر کی طاقت سے امت کا خاتمہ ہونے والا نہیں. تیسری دعا, اب یہ خوشخبریاں ہیں, چوتھی بات, تیسری بات خوشخبری نہیں ہے, میں بیچ میں سنا دیتا ہوں حدیث کو پورا کرتے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسری دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا, بلکہ امت کا آپس میں شدید جھگڑا ہوگا اور قتل و غارت جو بھی امت میں جب بھی شروع ہوگی وہ امت کے اندر سے ہوگی, باہر سے نہیں ہوگی. اور آج آپ دیکھیں جتنے بھی گروہ موجود ہیں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ رافضیوں کے آپ اگر تاریخ دیکھیں جتنے نقصان امت کو انہوں نے پہنچایا ہے, اللہ کی قسم یہودی نہیں پہنچایا, میں قسم کھا رہا ہوں. سن 317 ہجری میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بدا و نہایہ میں بیان کرتے ہیں, 317 کے واقعات بیان کرتے ہوئے کہ ابو طاہر اور قرمطی جو ہے رافضی جو ہے وہ مکہ حرم میں داخل ہوا, دروازے بند کروا دیے, لوگ حج کی زمانہ تھا, لوگ طواف کر رہے ہیں, صفا کر رہے ہیں, سعی کر رہے ہیں, قتل و غارت شروع کر دی اللہ تعالیٰ کے اس پاک گھر میں, قتل و غارت, ذبح کر دیا بکروں کر لوگوں کو. اتنی نہیں بلکہ کعبے کا جو ستار ہے, یہ جو کپڑا ہے, جو چادر ہے, اس کو بھی اتار دی, کعبے کے دروازوں کو بھی توڑ دیا, حجر اسود کو بھی توڑ دیا یا نکال لیا اس جگہ سے, اور کعبے کے دروازے جگہ پر بیٹھ کر کہا انا باللہ و باللہ انا یخلقہم اللہ افنیہم انا, میں اللہ سے ہوں, اللہ مجھ سے ہے, اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے, میں انہیں فنا کرتا ہوں. وحدت الحلول, وحدت الوجود کا عقیدہ اس زمانے سے موجود ہے رافضیوں میں. سبحان اللہ, حجر اسود کو چرا کر لے گیا, 22 سال حجر اسود اس کے قبضے میں رہا, 22 سال, 22 years. مسلمان طواف کرتے, حج عمرہ کرتے, کعبے کا طواف کرتے بغیر حجر اسود کے 22 سال تک. کبھی یہودی نے جرت کی ہے؟ کبھی کبھی کسی کافر نے جرت کی ہے؟ اس شخص نے جرت کی ہے جو کلمہ زبان سے پڑھتا ہے لیکن دل کے اندر شرک بدعات کی غلاظت بھری ہوئی ہے. چھٹی خوشخبری اور آخری خوشخبری, غیر مسلموں کو عقل آ رہی ہے اور دین اسلام کی قدر و قیمت ان کے دلوں میں جاگ رہی ہے, اگرچہ دنیا ہی کے لیے کیوں نہیں, وہ درہم عبد الدینار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, دنیا کے پجاری ہیں لیکن ان کی عقل آ رہی ہے. اسلامک فنانس سسٹم کی بات میں کر چکا ہوں, بینک کے اندر خاص کارنر بنائے جا رہے ہیں اس کی بات میں کر چکا ہوں, اس مطلب یہ ہے کہ غیر مسلموں کو عقل آ رہی ہے اس دن کی، قدر بھی جاگ رہی ہے، وقت ختم ہو گیا. دو باتیں رہتی تھیں، اگر اجازت ہو پوری کروں یا اگر آپ تھک گئے ہیں تو بات ختم ہے، کیونکہ آپ نے سننا ہے، میں نے بیان کرنا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ساتھی کافی پریشان ہو رہے ہیں، اور آپ کی ہمت ہے کہ آپ لوگ نیچے بیٹھ، میں تو کرسی پہ بیٹھوں یہاں پہ. ہاں، اور بعض ساتھی ڈیوٹی والے بھی ہیں. اچھا، مختصر میں بیان کرتے تھے باقی جو دو باتیں ہیں. آج مسلمانوں میں بحران کیوں آیا؟ ہمارے اندر بحران کیوں آیا؟ ہمارے اپنے گناہ ہیں. یہ تو بات واضح ہو چکی ہے، مزید دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو ہمارے بس میں ہے وہ تو ہم کریں، جو ہمارے بس میں نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں. یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے بس میں لعلہم یرجعون ہے کہ نہیں؟ ہم توبہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. جو سود کھا رہے ہو توبہ کر سکتے کہ نہیں؟ جو زنا کرو توبہ کر سکتے کہ نہیں؟ جو والدین کا نافرمان توبہ کر سکتے کہ نہیں؟ جو شرک کرو توبہ کر سکتے کہ نہیں؟ کر سکتے میرے بھائی. تو سب سے پہلے توبہ. نمبر دو، علم حاصل کرو، قرآن سنت اور سلف صالح صحابہ کرام کی سمجھ سے قرآن سنت کو سمجھو. یہ ایک راستہ ہے، علم حاصل کرو اور اس کی طرف اس پر عمل کرو، اس کی طرف دعوت دو اور صبر کرو. جیسے سورۃ العصر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مولوی کی بات کیوں سنیں؟ کیونکہ کوئی چارہ نہیں ہے تمہارا، اور کوئی راستہ ہے؟ ہم نے بات کی قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ آپ سب جانتے ہیں. قرآن مجید میں سورۃ ہود، حاضرین و سامعین سے میری گزارش ہے، وقت نہیں میں بیان کروں، میں بیان نہیں کروں گا. حاضرین و سامعین سے گزارش ہے کہ سورۃ ہود آیت نمبر 84 سے لے کے 95 تک اس کی تفسیر کو دیکھیں اور پڑھ لیں. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شرک تھا، اور کس چیز میں؟ ناپ تول میں کمی تھی، ہیرا پھیری تھی. کو آگاہ کیا، شرک سے منع کیا، توحید کی دعوت کی، اور اس سے بھی منع کیا. ان لوگوں نے کیا کہا؟ انک انت الحلیم الرشید، کیا تم ہی ایک آگے ہمیں سمجھانے والے، تم ہی ایک واحد عقل مند آگے ہو؟ نہیں بات سنی. ان کی مصیبت بڑھتی گئی یا کم ہوئی؟ بڑھتی گئی. کہاں تک بڑھتی گئی؟ اللہ تعالی کی طرف سے عذاب نازل ہوا، سارے کے سارے قوم تباہ ہوئی کہ نہیں؟ تباہ ہو گئی. یہ پورا قصہ خود سن لینا، خود پڑھ لینا. آخر میں نجات کے لیے جو اللہ تعالی نے، دیکھیں میرے بھائی، یہ حقائق ہیں جو میں نے بیان کی ہیں. ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ حقائق کبھی تبدیل نہیں ہوں گے. ولن تجد لسنة اللہ تبدیلا. مجھے سورۃ مومن، سورۃ غافر کہ بعض آیات اتنی دل کو لگی ہیں کہ میری یہ بھی گزارش ہے آپ ساتھیوں سے، ایک تو آپ نے سورۃ بروج، یہ ہوم ورک سمجھ لیں حاضرین و سامعین کے، سورۃ بروج کی تفسیر، پھر سورۃ ہود آیت نمبر 94 سے 95 تک، اور پھر 84 سے 95 تک، اور سورۃ غافر آیت نمبر 25 سے مومن آل فرعون کا قصہ شروع ہوتا ہے. اب صرف آیت و ترجمہ پڑھ لیں، تفسیر اپنا بھی پڑھیں، بڑے مؤثر الفاظ ہیں. جب فرعون نے، فرعون تنگ آ گیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، کچھ نہ کر سکا، عاجز ہو گیا، تو اس نے یہ کہا کہ میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، ضروری اقتل موسیٰ، ولی ادعو ربہ، جا کے اپنے رب کو پکارتا رہے، میں دیکھتا ہوں کیسے بچتا ہے مجھ سے. انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد. پھر وہی فساد کی بات، بحران کی بات. مجھے ڈر ہے کہ تمہارے دین کو تبدیل نہ کر دے. ارے فرعون کا دین کیا تھا؟ لیکن دیکھ، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ تمہارے دین کو تبدیل کر دے گا یا زمین پر دنیا میں بحران پیدا کرے گا، فساد برپا کرے گا. اسی وقت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اور آپ اس دعا کو یاد کر لیجئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے کوئی ظالم آپ کے سامنے دعا پڑھ کے دیکھیں، کامیابی ہی کامیابی ہے. دیکھیں دعا دیکھیں، وقال موسیٰ ان عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، ان عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. بس یہ دعا ہے، دعا یاد کر لیں، ان عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. یہ دعا. اس کے بدلے میں فوراً اللہ نے آسمان سے فرشتہ نازل نہیں کیے. ایک شخص فرعون کے گروہ میں چھپا ہوا تھا، مومن تھا لیکن اپنے مان چھپائے بیٹھا تھا. وقال، دیکھ فا نہیں ہے، ثم نہیں ہے عربی زبان، وا یعنی فوراً. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتب ایمانہ، بس یہاں سے بولنا شروع کیا اس نے، ابھی تک خاموش تھا. اس کے دل کے اندر اللہ تعالی نے اب اس کو جگا دیا، اب تم نے بات کرنی ہے، تم نے میرے پیارے نبی کا دفاع کرنا ہے، اور حق بات تم نے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ نہیں سمجھ سکتے، اب تم نے سمجھاؤ. اب یہ بات اس نے کرنا شروع کر دی. بڑی پیاری نصیحت کی، واللہ بڑی پیاری نصیحتیں کی ہیں. آیت نمبر، اب فرعون نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنا چھوڑ دی، اب کسی طرح متوجہ ہوا اس شخص، اپنے قوم کے شخص کی طرف متوجہ ہوا. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام محفوظ ہو گئے کہ نہیں؟ ایک دعا کی محفوظ ہو گئے. فرعون نے کیا دعویٰ کیا؟ پکارو اپنے رب کو، دیکھتے کون بچانے والا ہے. اس ذہن میں بات بھی نہ آئی کیوں مصیبت اس کے اپنے گھر کے اندر شروع ہو گئی. ابھی اگر ایک شخص بولتا ہے، دوسرا بولے گا، تیسرا بولے گا، دسواں بولے گا، حکومت ٹوٹی کہ نہ ٹوٹی؟ ٹوٹ گئی. تو اسے اب یہ ڈر تھا میری حکومت جاتی ہے، اس لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے. آخر میں یہ مومن آل فرعون دعا کرتے ہیں، یا قوم ما لی ادعوکم الی النجاۃ وتدعوننی الی النار، اے میرے قوم تمہیں کیا ہو گیا، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہو. یعنی یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ میں تمہیں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ تم بات مان لو حق کی اور نافرمانیاں چھوڑ دو، توبہ کر لو، اور تم کہتے ہو اور تم مجھے کہتے ہو نہیں ہماری بات سچ، ہماری بات مان لو، تم بھی جہنم میں جا کے جلو. تدعوننی لأکفر باللہ واشرک بہ ما لیس بہ علم وانا ادعوک للعزیز الغفار، تم مجھے شرک اور بدعت اور بدکاروں کی طرف بلاتے ہو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں. لا جرم انما تدعوننی الیہ ليس دعوۃ فی الدنیا، جو جس کے تم مجھے بلاتے ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں دنیا میں، ولا فی الاخرۃ، نہ ہی آخرت میں. وان مردنا الی اللہ، ہم سب کی واپسی اللہ تعالی کی طرف ہے. وان مسرفین ہم اصحاب النار، جو لوگ حد سے گزرے ہیں وہی جہنمی ہیں. آخر فستذکرون ما اقول لکم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں ضرور یاد آئے گا، میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون اشد العذاب، بس اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو نجات دے دی، اور ہر مومن کو نجات دے دی، اور آل فرعون کو شدید عذاب میں مبتلا کر دیا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.